الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب سب تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. جمعۃ المبارکہ کے درس قرآن میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 تک کا خلاصہ گزشتہ درس قرآن کے اندر ایک خاص عنوان کے ساتھ ذکر کیا گیا. سورۃ النساء جس طرح کے ہر درس قرآن کی ابتدا کے اندر گزشتہ سے پیوستہ کرنے کی حوالے سے اور اس محورے کے تقاضے کے تحت چند بنیادی باتیں ہر درس کی ابتدا کے اندر ذہنوں کے اندر پرانی گفتگو کے نقوش اور اس سورہ مبارکہ کی اہمیت اور اس کی افادیت کے حوالے سے ذکر کیے جاتے ہیں. اسی ترتیب کو ملحوظ رکھتے ہوئے کچھ باتیں ابتدا میں سورۃ النساء کے حوالے سے. آج سورۃ النساء کی آیت نمبر 60, 61, 62 کے بارے میں انشاءاللہ العزیز کچھ نصیحت اور کلام مجید سے طلب کی جائے گی اور اللہ رب العالمین کی توفیق سے یہ خیرات طلب کی جائے گی. سورۃ النساء اپنے نزول کے اعتبار سے غزوہ احد کے بعد اترنے والی وہ عظیم سورت ہے جس کے نزول کے زمانے کو علماء نے 4 یا 5 ہجری قرار دیا ہے. اس وقت یہ سورہ مبارکہ اتر رہی ہے کہ جس وقت ریاست اسلامیہ اور مدینہ منورہ پہ کی صورت میں مسلمانوں کو ایک مکمل ریاست حاصل ہو چکی ہے. کیونکہ یہاں سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کیونکہ مدنی صورت ہے تو مدنی صورت کے اندر صرف عقیدہ نہیں بیان ہوتا، عقیدے کے ساتھ ساتھ انسان کی سماجی زندگی، انسان کی آئلی زندگی، المختصر دنیا گزارنے کے لیے انسان کو جن جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، جن جن چیزوں کی حاجت ہوتی ہے، جن جن چیزوں سے انسان کا سامنا ہوتا ہے، قرآن مجید فرقان حمید مدنی صورتوں کے اندر ان سے مکمل طور پر ضابطہ حیات، دستور اور اس کے اصول بیان فرماتا ہے. حقیقت ہے کہ اسلام جو ہے کہ وہ دین فطرت ہے اور انسان کی نظام حیات کا مکمل اصول مہیا کرتا ہے. کسی اور مذہب میں، کسی اور قانون میں، کسی اور دستور میں یہ وسعت، یہ گرفت، یہ باریکی اور یہ توسع نہیں ہے کہ جو انسان کی ہر ضرورت، اس کی مادی ضرورت، اس کی روحانی ضرورت، اس کی ظاہری ضرورت، اس کی باطنی ضرورت، جس قدر انسان کو اپنے پیدائش سے لے کر اپنے اختتام تک جن جن چیزوں کا، جن جن جذبات کا، جن جن حالات کا، جن جن رشتوں کا، جن جن معاملے کا سامنا ہوتا ہے، جس کے ہزار ہا بلکہ لاکھوں شبہ جات بن جاتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید دین اسلام کہ ان تمام اصول کو بیان کرتا ہے، اور یہ اللہ کا کلام ہے اور ایک نظام حیات، انسان کے نظام حیات کا مکمل اصول ہے۔ تو مدنی صورتوں کے اندر اس دعوے کو نبھایا گیا ہے، مکی صورتوں کے اندر عقائد پر خاص طور پر گفتگو کی گئی، سماج پر بھی بات کی گئی، لیکن مدنی صورتوں کا خاص جو مصرف ہے وہ سماج ہے، سوسائٹی ہے، لوگوں کی ضروریات ہے۔ اور ایک بات یہاں پر یہ بھی واضح ہے کہ اسلام کیونکہ مسجد تک محدود ہونے والا دین نہیں، بلکہ زمین پر غلبہ کر کے اللہ کے جو بندے ہیں ان کی گردنوں پر اللہ کے نظام کو نافذ کرنے والا دین ہے، اور ایک نظام کو دینے والا کہ مسجد کی چار دیواریوں تک اللہ کے احکام کی پابندی مومن پر لازم نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جس زمانے میں وہ رہ رہا ہے، جس علاقے میں وہ رہ رہا ہے، ہر دور، ہر لحاظ، ہر رشتے ناطے میں اسے اللہ رب العالمین جل وعلا کے حکم کی فرمان برداری لازم ہے۔ اس لیے ظاہر سی بات ہے کہ سماج اور سوسائٹی کی بات کی جائے تو اس کے لیے اسلام کو غلبہ چاہیے، اس لیے اسلام آیا، اس لیے ہے کہ دنیا کے اس نظام کو اور دنیا کی اس بے چینی کو اور مادی اس مارا ماری کو ختم کرنے والا، اور انسان کو اسے اس کے اصل فوائد اور اصل ثمرات اور اصل زندگی کا مزہ دینے والا، اور اس کے لیے تمام تر سہولیات کو توازن کے ساتھ ذکر کرنے والا، بیان کرنے والا، نافذ کرنے والا اگر کوئی دین ہے تو دین اسلام ہے۔ اسی لیے جہاد شریعہ کا سلسلہ ہوتا ہے، اسی لیے تمام معاملات ہوتے ہیں۔ تو لہذا پہلے تو ہمیں اس کو ایک عام تناظر کے اندر اس بات کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام جو ہے وہ مسجد کی چار دیواری تک رہنے والا دین نہیں، بلکہ زمین پر غلبہ کرنے والا دین ہے، زمین پر اپنا نظام لانے والا دین ہے۔ تو لہذا جو یہ کہے کہ مولوی صاحب ممبر پر یہ بات کریں، باہر نہ بات کریں، تو وہ یا تو یہودیوں کے دلال ہیں، یا پھر اسلام سے بیزار ہیں، یا پھر دین کو سمجھ نہیں پائے۔ اس لیے کہ اسلام صرف مسجد کے ممبر تک کا نہیں ہے، وہ ایوانوں تک کا ہے، سیاست کی ضرورت کو بھی پیش کرتا ہے، مادی ضرورت کو بھی پیش کرتا ہے، روحانی ضرورت کو بھی پیش کرتا ہے، ہر ایک کے حقوق کو پیش کرتا ہے۔ لہذا مسلمانوں کو کسی گورے کے نظام کی حاجت قطن نہیں ہے، الحمدللہ۔ اسلام جو دراصل اس جس رب نے اس کائنات کو بنایا ہے، اس کائنات کا نظام بھی اسی رب نے عطا فرمایا ہے، اور وہ کائنات کا نظام بصورت تعلیمات مصطفیٰ، بصورت نظام مصطفیٰ، بصورت قرآن مجید کے حوالے سے ہے۔ لہذا دین سوسائٹی کو مسجد سے کاٹ کر رکھنا یا دین اور دنیا کا فرق کرنا، یہ مومن کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ مومن کے نزدیک کلمہ پڑھنے کے بعد ہر شے دین ہو جاتی ہے۔ کسی کے اگر ووٹنگ کے ڈبے کے اندر اگر وہ اپنا ووٹ داخل کر رہا ہے تو اس کے بھی تقاضے اسلام ذکر کرتا ہے۔ کسی کو اپنا سیاسی لیڈر بناتا ہے، اس میں بھی وہ اسلام کا پابند ہے۔ کسی کو اپنی نماز کا امام بناتا ہے، اس میں بھی وہ اسلام کا پابند ہے۔ کسی کو اپنا مقتدا اور استاد بناتا ہے، اس میں بھی وہ اسلام کا پابند ہے۔ اس لیے کہ اسلام ہی وہ واحد دین ہے جو اس دنیا پر راج کرنے کے لیے آیا ہے، اور اس دنیا پر راج کر کے جو انسانیت کے تمام طبقات کو مساوی طور پر اور توازن کے ساتھ ان کے حقوق کی تقسیم اگر کوئی دین کر سکتا ہے تو وہ دین مصطفیٰ ہے، وہ تعلیمات مصطفیٰ، اور اس کا بیان سورۃ النساء، سورۃ المائدہ، سورۃ البقرہ، المختصر، جتنی صورتیں ہیں جو خاص طور پر مدنی صورتیں کہلاتی ہیں، اس کے اندر یہ پورا نظام، حکومتی نظام، ریاستی نظام، فرض سے لے کر حکومت تک، ایک فرض سے لے کر پورے شہر تک، ایک فرض سے لے کر پوری سوسائٹی تک، اسلام یہ مکمل نظام کو ذکر کرتا ہے۔ جہاں پر یہ ایوانوں کے آئین کے دستور کو ذکر کرتا ہے، اسی طرح گھر میں بیٹھے ہوئے بچے کے احکام کو بھی ذکر کرتا ہے۔ تو گویا کہ انسان کی زندگی کے تمام تر ضروریات اس کے دائرے کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو سورۃ النساء اپنی ترتیب کے اعتبار سے آئلی زندگی، سوسائٹی کی زندگی کے حوالے سے یہ قرآن مجید کا ایک بہت بڑا مقدمہ اور قانون ہے، جو انسانوں کو اور بالخصوص مسلمانوں کو ان کی فیملی لائف کے حوالے سے، ان کی سوسائٹی کی زندگی کے حوالے سے یہ بنیادی چیزوں کو ذکر کرتا ہے۔ اب اس سے پہلے، کیونکہ آیت نمبر 59 سے پہلے سوسائٹی کے حوالے سے، ہمارے سماج کے حوالے سے، ہماری برادریوں کے حوالے سے، ہمارے گلی کوچوں کے حوالے سے، ہمارے کھیت و کھلیان کے حوالے سے، ہمارے شہر و گاؤں کے حوالے سے، فرد و ریاست کے حوالے سے، دیگر مذاہب کے ساتھ مکالمے کے حوالے سے، یہ جو تمام تر ضروریات ہیں 59 سورت سے پہلے سورت النساء کے اندر تفصیل کے ساتھ ذکر کی گئی ہے، جو درس قرآن کے اندر آپ کے سامنے ذکر کر دیا گیا. اب آگے خاص ایک مضمون آ رہا ہے، اس لیے کہ یہ نظام جو چل رہا ہے یہ ذات مصطفیٰ پر چل رہا ہے، کیونکہ اس نظام کو اس دھرتی پر نافذ کرنے والے اللہ رب العالمین جل وعلا کی جانب سے جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. ساری خدائی کو ان کی ذات پر جمع کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ وہی واحد واسطہ ہے اللہ رب العالمین سے جڑنے کا. جو ان کو ہٹا کر رب کے قریب ہونے کی کوشش کرے گا تو اسے سب کچھ مل سکتا ہے، خدا نہیں مل سکتا اور نہ اللہ کی رضا مل سکتی ہے. تو اس لیے دین اسلام نے، ظاہر سی بات ہے کسی بھی تنظیم، کسی بھی تحریک کی بنیاد اس تنظیم کے قائد پر ہوتی ہے، اس تنظیم کے منشور پر ہوتی ہے. لہذا تنظیم اس وقت کامیاب ہوتی ہے، اس کے خطوط زمین پر اس وقت اپنے پاؤں جماتے ہیں، طلبہ کرتے ہیں، کہ جب اس کے ماننے والے اس کی منشور کی اہمیت، اس کی بالادستی، اس کے وقار، اور جو تنظیم کا بانی ہے اور جو تنظیم کا قائد ہے، جو رہبر ہے، اس کے ساتھ اپنی قلبی والہانہ عقیدت اور آنکھ بند کر کے اس کے سامنے سر تسلیم کو خم کر دینا، جب یہ منشور اور تنظیم کے قائد، جب یہ دونوں صورتیں اس کے سامنے ایک ہو جاتی ہے، تو ایسی تنظیمیں قوموں کے سامنے ترقی کرتی ہے، بڑے بڑے آگ اور طوفانوں کے سمندروں کو وہ عبور کر کے اپنے منزل تک پہنچتی ہے. تو اسلام کا جو منشور اور دستور ہے وہ قرآن ہے، اور جو قائد اور رہبر ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے شریعت مطہرہ قرآن کی تعلیم کی طرف اور ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وحدت کی طرف اس بات کو لاتا ہے. جس طرح کہ دیکھیے ابھی آیت نمبر 59 کے اندر یہ بات گزری ہے، اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ دیکھو قیامت تک نظام چلے گا، نظام کو چلانے کے لیے تمہارے پاس ظاہر سے بات ہے عدالتوں میں ججز بھی ہوں گے، مسلح پر ائمہ بھی ہوں گے، خانقاہوں میں مرشد بھی ہوں گے، ریاست کا ایک سلطان بھی ہوگا، امیر بھی ہوگا. فرمائیے سارے حکم کو نافذ کریں گے، لیکن حکم بنا نہیں سکتے، قانون بنا نہیں سکتے، قانون جو بنائیں گے وہ اللہ اس کا رسول بنائے گا. اب یہاں پر اس بات کو ذکر کیا گیا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے ایمان والو اللہ نے جو حکم دے دیا ہے تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے، وہ اطیعوا الرسول، اور جو رسول نے حکم دے دیا ہے اس کی تم نے اطاعت کرنی ہے. اولی الامر منکم، پھر اس کے بعد جو تم میں اس حکم کو نافذ کرنے والے، چاہے وہ علماء ہو، چاہے وہ سیاستدان ہو، چاہے وہ ریاست کا سلطان ہو، امیر ہو، خلیفہ ہو، کوئی بھی ہو، فرمایا اولی الامر منکم، ان کی اطاعت اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے تابع ہوگی. ان کی خود یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ کسی چیز کو چاہیں تو پسند کر کے جائز کر دیں، کسی چیز کو چاہیں تو اپنی پسند کے اعتبار سے ناجائز کر دیں. فرما نہیں، مرضی ان کی نہیں چلے گی، مرضی جو چلے گی وہ اللہ کی چلے گی اور اس کے رسول کی چلے گی. اور فرمایا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، جب اس وقت کے حاکم کے ساتھ، اس وقت کے شخص کے ساتھ جب کسی مسئلے پر تنازع ہو جائے کہ یہ مسئلہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، یہ جائز ہے کہ نہیں ہے، اس کو بروئے کار لانا کہ نہیں لانا، تو قرآن یہ کہتا ہے اگر تم میں جھگڑا ہو جائے کسی مسئلے میں، تو فرمایا کہ پھر اس حاکم سے، اس ریاست کے امیر سے، اس جج سے، اس عالم سے، اس مرشد سے، جب کسی شرعی، اور ظاہر سی بات ہے دنیاوی تو ہم بات ہی نہیں کرتے، اس لیے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد تو مومن کے لیے ہر چیز دین بن جاتی ہے، دنیا تو کچھ رہتی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا کھانا بھی دین ہو جاتا ہے، اس کا پینا بھی دین ہو جاتا ہے، اس کا سونا بھی دین ہو جاتا ہے. لہذا یہ تاویل کرنا کہ یہ دین ہے یہ دنیا ہے، اسلام اس کو جائز نہیں رکھتا، اس لیے کہ دنیا اس کو کہتے ہیں جو خدا سے دور کر دے، اور دین اس کو کہتے ہیں جو خدا سے قریب کر لے. مسلمان جب کلمہ پڑھتا ہے تو اس کی تمام تر تقاضے اسلام کے تابع ہو جاتے ہیں، وہ مکمل طور پر سلنڈر ہو جاتا ہے، سر تسلیم کو خم کر دیتا ہے. اب دیکھے گا بھی اس کو جس کو اللہ رسول کہیں گے، نہیں دیکھے گا بھی اس کو جس سے اللہ رسول منع کریں گے، کھائے گا بھی اس کو، پیے گا بھی اس کو، ہر وہ خواہش اپنی پوری کرے گا، لیکن دستور اور قانون کی بالادستی اللہ اس کے رسول کی ہوگی. تو لہذا کوئی چیز مومن کے لیے دنیا نہیں ہوتی، مومن کے لیے ہر چیز دین ہوتی ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ جہاں پر وہ اللہ کی یاد اور اللہ کے رسول کی مرضی کو چھوڑے گا، تو چاہے وہ نماز کیوں نہ ہو، چاہے وہ روزہ کیوں نہ ہو، وہ دنیا ہو جائے گا. یعنی کہ وہ نماز اس لیے پڑھ رہا ہے، روزہ اس لیے رکھ رہا ہے کہ اسے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی توقع ہے، نہ اللہ کی رضا کا کوئی حصول ہے، اور نہ اسے اللہ اس کے رسول کی ذات یاد ہے، بلکہ بس وہ اپنی ذات کو سب گویا کہ مشہور کرنے کے لیے، اپنی بزرگی اور اپنی پارسائی کو دکھانے کے لیے کوئی، یعنی نماز تو دین ہے نا، روزہ تو دین ہے، یعنی دین کی چیز، دین کی خوبصورت علامت ہے، لیکن اس کو بھی اگر وہ اللہ اس کے رسول کی رضا سے ہٹا کر کرے گا تو یہ نماز بھی دنیا بن جائے گی، یہ روزہ بھی دنیا بن جائے گا، یہ حج بھی دنیا بن جائے گی. لیکن اگر مارکیٹ میں بیٹھ کر
کھلے میدان کے اندر وہ تجارت کر رہا ہے، لیکن تول ایسے رہا ہے جیسے اللہ رسول نے کہا ہے، بیچ وہ رہا ہے جیسے اللہ رسول نے کہا ہے، گن ایسے رہا ہے جیسے اللہ رسول نے کہا ہے، جمع ایسے کر رہا ہے جیسے اللہ رسول نے کہا ہے، دے ایسے رہا ہے جیسے اللہ رسول نے کہا ہے. تو ایک بندہ نماز میں رہ کر وہ دین میں نہیں ہے، لیکن وہ دکان پر بیٹھ کر دین کے اندر ہے. اس لیے کہ مومن کلمہ پڑھنے کے ساتھ دین، دنیا کو دین بنانے والی چیز کیا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یہ صلاحیت اس نے مجھے عطا فرمائی ہے، اس کے بارے میں مجھے اس کو جواب دینا ہے، یہ مجھے اس کا اجر عطا فرمائے گا. یہ بنیادی نیت جو ہے انما الاعمال بالنیات، یہ کھانے پینے، بیوی بچوں کے ساتھ شغف کرنے، دنیاوی جس کو ہم معاملات کہتے ہیں، تمام کو یہ دین بنا دیتی ہے. تو مومن کے نزدیک اصلاً کوئی چیز دنیا نہیں ہے. چہرہ اس کو ویسی بنانا ہے جیسے اللہ رسول نے کہا، لباس ویسی پہننا ہے جیسے اللہ رسول نے کہا، بیٹھنا ایسی ہے جیسے اللہ رسول نے کہا، شب و روز ایسے گزارنا جیسے اللہ رسول نے کہا، کھانا پینا ایسی جیسے اللہ رسول نے کہا، تجارت کرنا ایسی جیسے اللہ رسول نے کہا، سفر ایسی کرنا جیسے اللہ رسول نے کہا. یعنی کوئی چیز مومن کے نزدیک کلمہ پڑھنے کے بعد دنیا نہیں رہتی، ہر چیز دین بن جاتی ہے. لہذا کسی ظاہری شرعی تعلیم کے اعتبار سے دنیا اور دین کا ایک فرق کیا جا سکتا ہے، لیکن حکم کے اعتبار سے کلمہ شریف پڑھنے کے بعد مومن کے نزدیک کوئی چیز دنیا نہیں رہتی، ساری چیز دین ہو جاتی ہے. کہ اس کا کھانا بھی عبادت ہوتا ہے، اس کا بیٹھنا بھی عبادت ہوتا ہے، بیوی بچوں سے ملنا بھی عبادت ہوتا ہے، دوستوں کے ساتھ باتیں کرنا بھی عبادت ہوتا ہے. کب؟ جب وہ اللہ کے دیے ہوئے قانون کے تقاضے کے تحت ہو جائے. اور کیوں نہ ہو، اس نے جب کلمہ پڑھ لیا ہے، اس نے جب اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے سپرد کر دیا ہے، تو یہی تو اسلام ہے کہ مکمل طور پر تسلیم سر کو خم کر دینا اور مکمل سرنڈر ہو جانا اور اپنی ہر خواہش کو اللہ اس کے رسول کے قانون کے تابع کر دینا. تو پھر یہ جملہ سماعت فرما لیجئے کہ مومن کے نزدیک کوئی چیز دنیا نہیں ہے، ہر چیز دین ہے، ہر چیز اس کے نزدیک دین ہے. اب دیکھیں یہاں پر قرآن مجید نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی بتائی ہے کہ رسول کریم کو ہم نے نبی پاک اپنے محبوب کو ہم نے کائنات میں کیا اتھارٹی عطا فرمائی ہے. فرمایا جو ہم حکم قرآن میں اتاریں اس کے تو تم پابند ہو، لیکن اس کی تشریح میں جو حکم ہمارا محبوب دے، بھلے وہ قرآن میں نہ لکھا ہو لیکن ہمارے محبوب کے زبان سے نکل گیا، تو وہ بھی ہمارا ہی حکم ہے اور اس کی بھی تم اتباع کرو. اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن بھی حجت، سنت بھی حجت. شریعت کی دلیل قرآن و سنت کیوں کہا جاتا ہے؟ قرآن تو وہ ہے جو رب نے فرما دیا، سنت وہ ہے جو حضور نے فرما دیا. تو لہذا اس لیے فرمایا اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کے بیان کردہ احکام کی بھی اطاعت کرو اور رسول اللہ کے بیان کردہ احکام کی اطاعت کرو. لہذا جو یہ کہے کہ ہم حدیث کو تسلیم نہیں کرتے، رسول اللہ کی سنت کو تسلیم نہیں کرتے، یا جناب رسول اللہ کے کیے ہوئے فیصلے جو ہیں وہ آپ کے دور مبارک کا تک تھے، اب صرف ڈائریکٹ قرآن کی طرف آنا پڑے گا، تو یہ مردود قول ہے. قرآن مجید فرقان حمید اس کی تردید کرتا ہے. قیامت کی شام تک جب تک قرآن کے حکم کو مانا جائے گا، رسول اللہ کی احادیث کے احکام کی بھی فرمانبرداری کی جائے گی. اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دور مبارکہ میں اس کو ذکر کر دیا تھا. سرکار نے فرمایا تھا، ابو داؤد شریف اور دیگر حدیث کی کتابیں موجود ہیں، سرکار نے فرمایا میری امت میں ایک لنگڑا پیدا ہوگا، لنگڑا، وہ پاؤں سے لنگڑا ہوگا اور اونچے تکا کر بیٹھے گا، اور وہ لوگوں کو اس بات کی طرف ابھارے گا کہ ہمیں تو قرآن کافی ہے، رسول اللہ کے قول کی کیا حاجت. یہ حضور نے 1400 سال پہلے یہ بات بیان کی ہے. اور اس یہ جو چکرالی فرقہ شروع ہوا، جو چکرالوی جو خاص تھا، وہ پاؤں سے بھی لنگڑا تھا اور اونچی سیٹ لگا کر بیٹھتا تھا. تو یہ جو سلسلہ چل رہا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دور میں فرمایا تھا کہ ایک بدبخت پاؤں سے لنگڑا ہوگا اور اونچی مسند پر ٹیک لگا کر بیٹھے گا، اور وہ لوگوں کو کہے گا ہمارے لیے تو وہی حلال ہے، ہمارے لیے وہی حرام ہے، جو اللہ نے حلال و حرام کیا، رسول اللہ کے حلال و حرام کی ہمارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں، ہم قرآن کی طرف جائیں گے. تو یہ ابو داؤد شریف کے اندر حدیث موجود ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے گمراہ فرقوں کے پیدا ہونے سے پہلے اپنی امت کو متنبہ کر دیا تھا کہ ایسے شیطان صفت لوگ آئیں گے جو تمہیں دین کی بنیادی اساس سے ہٹائیں گے، منشور کی طرف لائیں گے، لیکن جو تحریک کے بانی، جو اس کے شارے ہیں، جو اللہ کی جانب سے مستقل شارے ہیں، اور جس کو قرآن نے کہا نا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ فرماتا ہے میرے رسول کی اتھارٹی ہے کہ یہ جو چیز تمہیں دے دے تو سمجھو میں ہی دے رہا ہوں، آنکھ بند کر کے اس کو لے لو، اور جس چیز سے یہ روک دے تو یہ یقین کر لو کہ میں ہی روک رہا ہوں. اب آپ دیکھیں اللہ کی اطاعت تو یہ ہے کہ جو قرآن کی آیت اتر گئی، رسول اللہ کی اطاعت یہ ہے جو سنتوں کے اندر بیان ہو گیا، جو احادیث کے اندر بیان ہو گیا. یہ الگ بات ہے کہ حضور کا کوئی فیصلہ رب کے مقابلے پر نہیں، معاذ اللہ، رب کے خلاف نہیں، لیکن یہاں حضور کی اتھارٹی بیان کی جا رہی ہے کہ قرآن کی جو انٹرپریٹیشن ہوگی، قرآن کی جو تشریح ہوگی اور احکام جو بیان کریں گے، جس طرح قرآن کا درجہ ہے اسی طرح رسول اللہ کی سنت کا بھی درجہ ہے. اور اس کو یہاں پر قرآن مجید میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 میں آگے دیکھیں گے آپ اس کو، آگے یہی تسلسل چل رہا ہے، جو لوگ رسول اللہ کی اطاعت سے بھاگتے ہیں، رسول اللہ کے فیصلے سے بھاگتے ہیں، احادیث کے وہ قانونی نظام سے بھاگتے ہیں، آیت نمبر 59 سے لے کر 62 کا آپ مطالعہ کر کے گھر میں دیکھ لیجئے گا کہ اللہ نے ان لوگوں کو منافقین قرار دیا ہے، ظاہری کلمے وارنا قرار دیا ہے کہ جو اللہ کی طرف آتے ہیں لیکن رسول اللہ کے حکم کو چھوڑتے ہیں، تو اللہ فرماتا ایسے کلمے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جو ہمارے حبیب کی ذات کو نیچا دکھائے اور ہماری طرف آنے کی کوشش کرے، ہم اسی کے کلمے کو قبول کرتے ہیں جو ہمارے ذریعے ہمارے کہے پر ہمارے محبوب کی حاکمیت کو قبول کرے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر قرآن نے کیا ذکر کیا، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، لیکن فرمایا وہ لوگ جو تم میں اللہ اس کے رسول کے احکام کو نافذ کرتے ہیں، چاہے وہ ریاست کا سربراہ ہو، چاہے ممبر پر بیٹھا وہ عالم ہو، چاہے کوئی مرشد ہو، چاہے کوئی سیاسی شخص ہو، جو اللہ کے احکام، کیونکہ میں نے پہلے بات عرض کر دی، اب سیاست اسلام سے باہر نہیں ہے، لوگ کہتے جی مولوی کا سیاست سے کیا تعلق ہے، دین کا کیا سیاست سے تعلق ہے، میں نے کہا جس سے دین کا تعلق نہ ہو وہ تو حرام کام ہوتا ہے، وہ تو فرسودہ کام ہوتا، اس کے قریب بھی جانے کی مسلمانوں کی اجازت نہیں ہے۔ میں نے کہا تم بھی تو کلمہ پڑھ رہے ہو نا، اگر اس سیاست کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے تو تم کیسے مسلمان ہو جو سیاست کر رہے ہو، چلو مولوی صاحب نہیں کر رہے لیکن تم کیوں کر رہے ہو، تم مسلمان ہو کر کیوں کر رہے ہو، تو سیاست تو اسلام کا بنیادی شعبہ ہے، کیوں، کیونکہ اسلام چار شعبوں پر کام کرتا ہے، عقائد پر، اخلاق پر، معاشرت پر اور احکام پر، تو یہ جو اخلاق اور معاشرت ہے یہی تو سیاست ہے کہ لوگوں کی بھلائی، ان کے بنیادی حقوق اور ان کی بنیادی امانتوں کو، جس طرح میں نے امانت کے حوالے سے پہلے سورۃ النساء کی ابتدائی آیتیں پڑھی ہیں، تو سیاست شریعہ، یہ پورا جو نظام مدینہ تھا یہ کیا تھا، یہ سیاست شریعہ تھی، یہ 30 لاکھ مربع میل سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی حکومت کیا تھی، یہ سیاست شریعہ تھی، ہاں لیکن کسی یہودی کے کہنے کے اوپر نظام کو چلانا، اس سیاست پر ہم لعنت بھیجتے ہیں، سیاست شریعہ وہ ہے جو اللہ اس کے رسول نے بیان فرمایا، جس میں ہر ایک کے حقوق کو، ذات پات کے فرق کو ختم کر کے، انسانیت اور دین و مذاہب کے تمام تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے، اور تمام کی بنیادی چیزوں کو مہیا کرنا اس کی ضرورت کے اعتبار سے، جس میں جبر نہ ہو، جس میں ظلم نہ ہو، جس میں دہشت گردی نہ ہو، جس میں بدامنی نہ ہو، وہ نظام قرآن مجید نے ذکر کیا ہے، اور وہی سیاست شریعہ ہے، جس میں کرپشن نہ ہو، جس میں لعنت نہ ہو، جس میں جو حکام ہے اور جو عدلیہ کا نظام ہے وہ کسی فرعون، مروان اور یزید کے تابع نہ ہو، بلکہ وہ اللہ اس کے رسول کے قول کے تابع ہو، کیونکہ یہ سارے نظام، چاہے عدالت ہو، چاہے فوج کا نظام ہو، چاہے علماء کا نظام ہو، جتنے بھی نظام ہیں جس کے تحت لوگ پلتے ہیں، وہ تمام اللہ اس کے رسول کے قول کے تابع ہیں، اور اسی قرآن نے ذکر کیا کہ ایسے ثانوی اداروں سے جب تمہارا کسی مسئلے پر اختلاف ہو جائے تو فرما جھگڑا نہیں کرنا، فردوہ الی اللہ و رسول، اس فیصلے کو اللہ اس کے رسول کی طرف پھیرنا، کہ جناب یہ فیصلہ جس میں ہمارا ان سے جھگڑا ہو رہا ہے اس کے بارے میں قرآن نے کیا کہا تھا، اس کے بارے میں سنت نے کیا کہا تھا، اور فرمایا جو اللہ اس کے رسول کہیں گے، مومن کو کسی کے آگے گردن، کیونکہ شرک کی کئی قسمیں ہیں، ایک شرک یہ بھی ہے کہ باطل نظام کے آگے گردن کو جھکایا جائے، اس کے احکام کو، اس کی غلط بات کو تسلیم کیا جائے، تو اللہ کی حاکمیت میں اس کو شریک کرنا ہے، کیونکہ قرآن نے آگے ذکر کیا ان کم تم تؤمنون باللہ والیوم الاخر، اگر تم مسلمان ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو تم پر یہ لازم ہے کہ ہر بات میں اللہ اس کے رسول کے قول کو آگے رکھو گے۔ فرما ذالک خیر و احسن تاویلا، یہی تمہارے لیے بہت بہتر ہے اور اسی کا انجام تمہارے لیے سب سے اعلیٰ ہے۔ یہ قرآن کریم نے 59 سورت کے اندر ذکر کیا۔ اب آگے چلیے، ذرا ایک خاص واقعے کو ذکر کیا گیا یہاں پر، اور وہ اکثر آپ سنتے رہتے ہیں کہ ایک منافق کا کسی یہودی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا۔ منافق کون؟ جو ظاہری کلمہ پڑھ رہا تھا، دل سے اسلام سے بیزار تھا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ایسے مفاد پرست لوگ بہت ہوتے ہیں جو سسٹم کا حصہ بنتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ خدا کے بندے نہیں ہوتے، وہ نفس کے بندے ہوتے ہیں، وہ اپنی خواہش کے بندے ہوتے ہیں، ان کے لیے ان کا نظام، ان کا دستور، ان کا اصول اپنی ذات کو پروموٹ کرنا ہوتا ہے، وہ موت کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں، وہ قبر کی اندھیری کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اللہ کو کیا جواب دیں گے اس کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو منافقین نے پہلے تو دبا کر حضور کی مخالفت کی اور یہود کا ساتھ دیا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مدینے پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے اور مکمل ریاست مدینہ منورہ جو ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جھنڈے کے تلے آ گئی، تو فوراً یہ بھیگی بن کر مسلمانوں میں شامل ہونا شروع ہو گئے، داڑیاں ویسے رکھ لی، پگڑیاں ویسے رکھ لی، جبے ویسے پہن لیے، نمازوں میں شریک ہو گئے، لیکن دل میں ان کے مرض تھا جو قرآن کہتا فی قلوبہم مرض، محبوب تیرے لیے جلن ان کے دل کے اندر ہے۔ کیونکہ جو تجھے غلبہ ہم نے دیا ہے انہیں بغض ہے، کیونکہ یہ چودراہٹ خود چاہتے تھے، لیکن اللہ نے اس کائنات کا حاکم تو تجھے بنایا ہے، تو ان کے فی قلوبہم مرضن، یہ تیری شان سے چڑھتے ہیں، اور محبوب فزادہم اللہ مرضا، اللہ تجھے اتنی عزت دے گا کہ ان کا یہ مرض بڑھتا رہے گا، یہ تجھے دیکھ کر چڑھتے رہیں گے اور اللہ تجھے اور عروج دیتا رہے گا۔ تو یہ اب دیکھیں، یہ شروع ہو گیا یہاں سے خاص موضوع آیت نمبر 60 کا، جس پر ہم گفتگو ختم کریں گے۔ ایک یہودی نے، ایک منافق جو بظاہر کلمہ پڑھنے والا تھا لیکن دل سے اسلام اور نبی پاک کے حکم اور احکام سے باغی تھا، اب آپ دیکھیں ظاہری کلمہ پڑھنے والا تھا، دل سے حضور کے قانون، حضور کی بالادستی، حضور کی سنت کا باغی تھا، اس کا پھڈا ہو گیا کہ یہودی کے ساتھ، یہ بظاہر کلمہ پڑھنے والا، یہودی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا کسی مسئلے پر۔ اب ہوا کیا کہ یہودی نے کہا کہ چلیں تمہارے نبی کے پاس جا کے فیصلہ کراتے ہیں۔ اب یہی آیت نمبر 60 اس کا نزول کا سبب ہے۔ گئے حضور کے پاس، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کا مقدمہ سنا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ یہ جو ظاہری کلمہ پڑھ رہا ہے یہ دھوکہ دے رہا ہے اس کو، اور یہ غلطی پر ہے۔ حضور نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا اور کہا کہ تم اس مسئلے میں ٹھیک ہو، اور اس سے کہا باز رہو، یہ خیانت نہ کرو، یہ چوریاں نہ کرو۔ اسلام صرف کلمہ پڑھنے کا نام نہیں، اپنے اوپر وہ تمام اخلاق کو طاری کرنے کا بھی نام ہے، تو لہٰذا یہ جو تم کر رہے ہو یہ درست نہیں ہے۔ یہودی کے حق میں حضور نے فیصلہ دے دیا۔ اب یہ وہاں سے باہر نکلا، کون؟ یہ بظاہر کلمہ پڑھنے والا باہر نکلا، اور اس نے کہا کہ چلو فیصلہ تو ہو گیا ہے، لیکن آپ کے جو سب سے بڑے مولانا ہیں نا، یہودیوں سے کہنے گا، وہ کعب بن اشرف جو یہودیوں کا سب سے بڑا رشوت خور ملا تھا، جس کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور یہ قرآن نے بار بار کہا نا کہ آیتوں کو بیچتے تھے، وہ کعب بن اشرف کے بارے میں، یعنی اس کی برادری کے لوگ پہلے ہی پر اس کو زیادہ پیسے دیتے، تو وہ جناب اس کے حق میں فیصلہ دے دیتا تھا جو زیادہ پیسے دے دے، تو رشوت کا ایک نظام میں وہ بڑا مشہور تھا، کعب بن اشرف۔ تو یہودی سے اس نے کہا، ظاہر کلمہ پڑھنے والے نے، کہ تمہارے کعب بن اشرف کے پاس چلتے اور وہ فیصلہ کر دے۔ تو یہودی یہودی تھا، لیکن اس نے کہا تمہیں شرم آنی چاہیے، کعب بن اشرف مانا کہ ہماری جماعت کا ہے، لیکن تمہیں نہیں پتا کتنا بڑا وہ راشی ہے، کتنا بڑا وہ رشوت خور ہے، اور کتنا بڑا دھوکے باز ہے، جب تمہارے نبی فیصلہ کر چکے ہیں اور میں خود اس میں اطمینان کر کے وہاں پر گیا، تو اس کا انکار کیوں کر رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا چلو کعب بن اشرف پر اگر تم راضی نہیں ہوتے تو حضرت عمر کے پاس چلتے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر کے پاس پہلے گئے۔ سیدنا صدیق اکبر نے مقدمہ سنا، تو یہ تو رسول اللہ کے جانشین ہے نا، ان کی تو روحیں، طبیعت، مزاج سب حضور سے جڑا ہوا ہے۔ اب بتایا نہیں، یہ نہیں گیا حضرت ابوبکر صدیق کو کہ یہ فیصلہ حضور نے یہودی کے حق میں دیا، لیکن جب مسئلہ ذکر کیا گیا، حضرت صدیق اکبر نے سارا مسئلہ سننے کے بعد وہی بات فرمائی جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، یعنی اس کو پھر ڈانٹا اور کہا کہ جناب جو ہے کہ تم غلط کر رہے ہو، اور یہ اس مسئلے پر جو حق ہے اور اس کا حقدار جو ہے وہ یہ یہودی ہے۔ اس نے کہا چلو حضرت عمر کے پاس چلو۔ اس نے کہا تمہارا دل نہیں بھرتا کہ تمہارے نبی پاک نے بھی فیصلہ کر دیا، اور تمہارے نبی کے سب سے رفیق اور خاص معتمد نے بھی فیصلہ کر دیا، وہ اپنی مرضی کا فیصلہ چاہتا تھا، اور اپنی ظاہری حلیے اور اپنی بظاہر بزرگی جو اس نے بنائی بھی تھی اس سے صحابہ کو متاثر کرنا چاہتا تھا۔ تو صدیق اکبر نے کہا کہ دیکھ، داڑھی تو نے پوری رکھی ہے، پگڑی بھی تو نے پوری پہنی ہے، کپڑے بھی تو نے بڑے عالیشان پہنے، لیکن بات جو تو کر رہا ہے غلط ہے۔ اسلام لباسوں سے نہیں متاثر ہوتا، اصول اور نظام سے متاثر ہوتا ہے۔ بات جو کر رہا ہے تو غلط ہے، یہ یہودی ہمارا ہے نہیں، نہ اس کا چہرہ ہماری طرح، نہ اس کی بات ہماری طرح، لیکن اس مسئلے میں یہ حق پر ہے۔ تو اسلام جانبداری کو پسند نہیں کرتا، اسلام عادل اور توازن کو رکھتا ہے کہ دلائل کے ساتھ جس کے مسئلے میں بات آ جائے، چاہے وہ غریب کے خلاف جا رہی ہو، چاہے وہ امیر کے خلاف جا رہی ہو، چاہے وہ گھر کے رشتہ داروں کے خلاف جا رہی ہو، چاہے محلے والوں کے خلاف جا رہی ہو، اسلام اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ اسلام اصل میں نظام اور عادل دیتا ہے، جیسی دلائل ہوں گے، جیسا ثبوت ہوگا، ویسا فیصلہ اسلام کرے گا۔ اب اس نے کہا کہ جناب چلو حضرت عمر کے پاس چلیں۔ حضرت عمر کے پاس جب گئے، حضرت عمر کو جب مقدمہ سنایا تو یہودی بڑا تھک گیا تھا، اس نے حضرت عمر سے کہا کہ جناب آپ فیصلہ تو کر دیں گے لیکن میری بھی کچھ سن لیجیے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ جی بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جناب یہ جو مسئلہ آپ کے پاس ہوا نا، یہ دو دفعہ پہلے حل ہو چکا ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کس نے حل کیا؟ فرما نبی پاک نے حل کیا اور میرے حق میں فیصلہ دیا۔ لیکن یہ عجیب آدمی ہے، کلمہ پڑھتا ہے، آپ کے ہونے کا مدعی ہے، لیکن یہ رسول اللہ کی سنت کا ہی قائل نہیں ہے، سرکار کے حکم اور فیصلوں کا ہی قائل نہیں ہے، اور یہ اس طرف ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، پھر تھوڑی دیر اس کو ذرا روکیے، آپ میں لوٹ کر آتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ گئے اور اندر سے آپ تلوار لے کر آئے، اور تلوار لا کر اس کو آگے کیا اور اس کی گردن پر ماری آپ نے تلوار، اور جب وہ واصل جہنم ہوا تو مدینے کے اندر شور ہو گیا کہ عمر نے جناب جو ہے کہ مسلمان کو مار دیا۔ تو جب یہ گہرام مچ گیا کہ جناب حضرت عمر نے جناب جو ایک مسلمان کو قتل کیا، فیصلہ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ فیصلہ گیا تو قرآن کی فوراً یہ آیت نمبر 60, 61, 62 نازل ہوئی، اور اس میں یہ بات بتا دی گئی کہ محبوب عمر نے کسی مسلمان کو نہیں مارا، اسی کو قتل کیا جس کے قتل کا حکم شریعت مطہرہ دیتی ہے، اور وہ قتل کوئی جبر ظلم نہیں ہے۔ فسادی کو راستے سے ہٹانا، نظام کے غدار کو نظام سے ہٹانا، ملک کے باغی کو نظام سے ہٹانا، یہ کسی کو قتل کرنا نہیں بلکہ معاشرے کو زندہ رکھنا ہے، معاشرے کو صحت بخش بنانا ہے۔ انسان کے جسم کا کوئی حصہ اگر سڑ جائے، کینسر کھا جائے، تو بندہ خود سائن کر کے ڈاکٹر کو دیتا ہے کہ حضرت یہ انگلی کاٹ کر نکال دیجئے، یہ ہاتھ کاٹ کر نکال دیجئے، یہ ٹانگ کاٹ کر نکال دیجئے، تو وہ ٹانگ جبرن ظلمن دہشت گردی کے بنا پر نہیں، اس بندے کی جان کو بچانے کے لیے، اس کی احیاء کے لیے کی جاتی ہے۔ جب کھیتوں کے اندر گویا کہ کھیت لگائی جاتی، بیج لگائی جاتی، تو سائیڈ میں جناب چھوٹے چھوٹے گھاس پھونس نکل آتے ہیں، لیکن جو سمجھدار مخلص مالی ہوتا ہے، مخلص فارمر ہوتا ہے، مخلص کسان ہوتا ہے، وہ رات دن لگا کر اس اصل پودے کے قریب سے گھاس پھونس کو اکھڑ کے پھینکتا ہے، کیونکہ اس کی ساری توانائی یہ کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو لہذا کسی باغی کو، کسی فسادی کو پھانسی کی سزا دینا، اس پر دلائل متحقق ہو جائے اور وہ فسادی اور باغی اور غدار ثابت ہو جائے، اس کو کیفر کردار تک پہنچانا، انجام تک پہنچانا، یہ ظلم نہیں ہے بلکہ معاشرے کو صحت مند بنانا ہے۔ جس طرح کے پھانسی کی سزائیں جو عدالتیں دے رہی ہیں یا دیتی ہیں، اس کی وجہ کوئی ظلم نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اگر اس کو پھانسی نہیں دیں گے تو جس کا بندہ مارا گیا ہے، تو یہ تو آپ جناب مظلوم پر ظلم کر رہے ہیں اور ظالم کو آپ ریلیف دے رہے ہیں۔ تو الحمدللہ پاکستان میں ایسا کوئی قانون نہیں۔ باہر کا قانون کیا ہے کہ چور بھی اگر گھر کے اندر آ گیا اور جناب جو ہے کہ وہ چھپرے سے گر گیا زمین پر اور اس کا پاؤں ٹوٹ گیا، تو کہتے کہ جی آپ پر یہ مقدمہ بنے گا۔ کیوں؟ کہ لگے آپ نے گھر کی چھت اتنی کمزور رکھی تھی کہ جناب چور گر گیا اور اس کا پاؤں ٹوٹ گیا۔ کیا گوروں کے وہاں یہ قانون نہیں ہے؟ گھر کے اندر داخل ہو جائے پسٹل لے کر، جب تک آپ کے بیڈ روم تک نہ آئے، آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا واہ واہ، کیا طرفداری ہے! اور دنیا کو کہتے ہیں کہ جناب ہم تو رواداری کا دین لا رہے ہیں، اگلے کے گھر میں گھس کر اب وہ انتظار کرے گا کہ میرے بیڈ روم تک آئے تو میں اس کے اوپر حملہ کروں۔ اللہ اکبر! تو یہ فرسودہ خود غرضی کا نظام ہے، انسانوں کے مساوات کا نظام اور اعتدال اور توازن کا اگر کوئی نظام پیش کرتا ہے تو رسول اللہ کا نظام پیش کرتا ہے، جو ظالم کو ظالم کی سطح پر رکھتا ہے، مظلوم کو مظلوم کے سطح پر رکھتا ہے، اور اپنی ساری توانائیاں مظلوم کے حوالے کرتا ہے، اور اپنی ساری طاقتیں ظالم کے خلاف لگاتا ہے۔ اور اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، قرآن کی آیات، خلفاء کا دور اس کی بیان دلیل ہے کہ یعنی کوئی فرق نہیں کیا، جانبداری کے ساتھ کام نہیں کیا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ یہ فاطمہ نامی لڑکی جو فلاں قبیلے کی ہے، اس نے چوری کی ہے اور اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے۔ فرمایا پہلے تو یہ ممکن ہی نہیں تھا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی کے لیے، لیکن حضور نے یہ نظام دیا اور یہ فیصلہ فرمایا۔ فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ حرکت کرتی تو محمد رسول اللہ اس کے بھی ہاتھ کاٹتا۔ تو گویا کہ یہ توازن جو ہے، یہ عدل جو ہے، یہ دین اسلام ذکر کرتا ہے۔ اسی قرآن نے ذکر کیا، الم ترى الى الذين يزعمون امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك، اے حبیب، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے اس کتاب کے ساتھ جو اتاری گئی آپ کی طرف۔ اب اس منافق کے واقعے کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ دعویٰ کرتا تھا کہ ہم تو آپ پر بھی ایمان لائے، آپ پر جو کتاب اتری اس پر بھی ایمان لائے۔ اللہ فرماتا محبوب، الم ترى الى الذين، کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو، یزعمون، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں، انہم آمنو بما انزل الیک، کہ اے رسول اللہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو نظام، جو قرآن، جو شریعت آپ پر نازل ہوئی ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، وما انزل من قبلک، اور آپ سے پہلے جو دین نے، اسلام نے، اور جو اللہ کی جانب سے کتاب صحیف قانون اترا ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ دیکھو بات یہ کرتے ہیں کہ ہم شریعت پر ایمان لاتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے، رسول اللہ پر ایمان لاتے، اور محبوب ذرا دیکھیے نا، یریدونا، اور دل میں محبت ایسی رکھتے ہیں، ارادہ یہ کرتے ہیں، ایتحاکمو الی الطاغوت، کہ ان کے فیصلوں، ان کے درمیان کے جھگڑوں کا فیصلہ طاغوت کرے، شیطان کرے، اللہ رسول کے دشمن کرے۔ اب دیکھیے واقعہ آ رہا ہے، فرما محبوب دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم تیری شریعت پر ایمان لائیں، لیکن جب ان میں آپس میں کوئی مسئلہ چل پڑتا ہے، جرگا ہو جاتا ہے، یریدونا ایتحاکمو الی الطاغوت، پھر جب فیصلے کی بات آتی ہے، حل کی بات آتی ہے، نظام کی بات آتی ہے، تو کہتے ہیں نہیں، ہم ایمان تو آپ کے اوپر لائے ہیں، نظام ہم ایمان تو آپ کے اوپر لائے ہیں، لیکن فیصلے کے لیے ہم کعب بن اشرف کے پاس جائیں گے، ہم فیصلے کے لیے جناب جو ہے کہ وہ شیطانوں کے پاس جائیں گے۔ تو قرآن نے فرمایا، وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ، اے حبیب، یہ جو یہ چار ہیں، اللہ انہیں حکم، اللہ رب العالمین جل وعلا انہیں انہیں حکم دیا گیا تھا کہ انکار کریں یہ طاغوت سے، جبکہ اللہ نے یہ حکم دیا تھا کہ وہ اللہ اس کے رسول کے سامنے جو نظام لائے گا وہ طاغوت ہوگا، وہ شیطان ہوگا. تو مسلمان طاغوت کا ماننے والا نہیں ہے، اللہ اس کے رسول کا ماننے والا ہے. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، محبوب ان سے کہیے کہ شیطان انہیں برگلا رہا ہے اور دور لے جا کر انہیں گمراہ کر رہا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، محبوب جب ان سے کہا جاتا کہ آؤ تمہارے باہم جھگڑے، تمہاری فیملی لائف، تمہاری سوسائٹی کے مسائل جو بھی ہیں، تمہارے سیاسی نظام، سب اللہ اس کے رسول تمہیں حل کر کے دیتے ہیں. فرما وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے آ جاؤ اس نظام کی طرف، ما انزل اللہ وإلى الرسول، جو اللہ نے اتارا اور جو اس کے رسول نے اطاعت دیا ہے، ورأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، تو محبوب تو دیکھے گا یہ منافق دل سے تیرے ساتھ نہیں ہے، بات تو کریں گے نیکی لیکن جب ان سے کہا جائے گا آؤ اپنے بیوی بچوں کے مسائل اللہ رسول سے حل کراؤ، آؤ اپنے سیاست کے مسائل اللہ رسول سے حل کراؤ، آؤ تمہارے گلیوں کے مسائل اللہ رسول سے حل کراؤ، آؤ تمہارے کاروبار اور بازار کے مسائل اللہ رسول کے دیے ہوئے نظام سے حل کرو، تو فرما اس وقت جو منافقین ہیں، رأيت المنافقين، وہ جانتے ہیں کہ اس طرف آئیں گے تو ہم تو دو نمبر ہیں، ہم تو فراڈی ہیں، ہم تو ملاوٹ کرنے والے ہیں، ہم تو چور ہیں، ہم تو کرپشن والے ہیں، اگر جائیں گے اس طرف تو پھنس جائیں گے. تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر وہ بات تو کرتے ہیں اللہ کی، بات تو کرتے ہیں ایمان لانے کی، لیکن رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، اس وقت جب فیصلے کی بات آتی کہ آؤ تمہارے جھگڑوں کو تم چار جرگہ لگا کر، فرما منافقین کیا کرتے ہیں، یصدون عنک صدودا، فرما اس وقت آپ دیکھو گے کہ محبوب ایسے گردنیں اپنی بغل میں ڈال کر یہ تیرے راستے سے بھاگ رہے ہوں گے، یہ پیچھے کٹ رہے ہوں گے اور پیچھے ہٹ رہے ہوں گے. اور محبوب جب تو ان کی گردن پکڑ لے گا اور نظام ان کی گردن پکڑے گا تو پھر قسمیں اٹھا اٹھا کر کہیں گے نہیں نہیں ہم تو ایسی اس کے پاس ملاقات کرنے گئے تھے، ہم تو ایسی اس سے مشورہ لینے گئے تھے، ہم تو ایسی بس قانون کی سمجھداری کے لیے ہم نے ان کو فیس دی تھی اور یہ کیا تھا. اب قرآن فکیف اذا اصابتہ مصیبہ، محبوب جب اللہ کے نظام کو چھوڑ کر یہ خدا کے نظام کے مقابلے میں جب دوسرے نظام کے تابع ہونے کی کوشش کرتے ہیں، فکیف اذا اصابت مصیبہ، اور جب ان کو پریشانی دبوچ لیتی ہے، حالات ان کے لیے تنگ ہو جاتے ہیں اور قسم قسم کی برائیاں اور مصیبتیں ان کے سر پر آتی ہے، بما قدمت ایدیہم، اس وجہ سے کہ جو انہوں نے اللہ کے قانون کو چھوڑا، اللہ کے نظام کو چھوڑا، رسول اللہ کی شریعت کو چھوڑا. فرما ثم جاؤوک یحلفون باللہ، پھر تیرے پاس بھاگے بھاگے آتے ہیں اور اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں ان اردنا الا احسان و توفیقا، نہیں 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 ہمیں معاف کیجیے اللہ کے واسطے، ہم گئے یہودیوں کے پاس، ہم گئے اللہ اس کے رسول کے نظام لوگوں کے پاس، لیکن ماننے کے لیے نہیں گئے تھے، ہم تو بس ایسی چائے پینے کے لیے گئے تھے، ہم تو ایسی ان کی افطار پارٹی کے اندر چلے گئے تھے، ہم تو ایسی ان کے ساتھ ایک شادی بیاہ کے اندر ملنے چلے گئے تھے، ہم تو ایسی الگ سلے کر رہے تھے. اب آپ دیکھیں قرآن میں آیت نمبر 62 میں ان کے مزاج کو بھی ذکر کر دیا کہ جب اللہ اس کے رسول کے نظام کی طرف ان کو لایا جاتا ہے تو وہ کیونکہ خود غلط ہوتے ہیں تو بچنے کے لیے اپنے مطلب کے وکیل ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اپنے مطلب کے شارع ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اپنے مطلب کا نظام ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت وہ تیرے نظام کے سامنے گردنیں چھپا چھپا کر بھاگ رہے ہوتے ہیں. محبوب آج تو یہ بھاگ جاتے ہیں لیکن اسی دنیا کے اندر ان پر مصیبتیں پھر آتی ہیں، ان پر بڑے جابر قسم کے لوگ مسلط ہو جاتے ہیں، ان کے گھروں کے اندر عذابات آنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کو طرح طریقے کی بیماریاں لگ جاتی ہیں، اور پھر جب یہ مصیبت ان کے سر آتی تو چیختے ہیں ہم تو قرآن پڑھنے والے ہیں، ہم تو سورہ یاسین شریف پڑھنے والے ہیں، ہم تو آیت کریمہ پڑھنے والے، یہ ہم پر یہ ساری برائیاں کیوں آ رہی ہیں؟ اللہ فرما رہا ہے اس لیے آ رہی ہے کہ جو تم نے شریعت کو اپنے پیٹ کے پیچھے پھینکا، اپنی برادری کو تم نے اللہ کے سامنے آگے کیا، اپنے زبان کو تم نے رسول اللہ کے آگے کیا، اپنے بنائے ہوئے ماحول کو تم نے شریعت کے آگے کیا، یہ جو برائیاں تم پر آ رہی ہے، اب تلاوت قرآن تمہیں کوئی نفع نہیں دے گا، اب تمہیں کلمہ بظاہر کوئی نفع نہیں دے گا، کوئی وظیفہ تمہیں نفع نہیں دے گا. اس لیے کہ مسلمان بننا تھا تو بننے کا نظام یہ ہے کہ اسلام مسلم سر تسلیم کو خم کر دینا، اپنی ہر خواہش کو، وہ حکم چاہے تمہارے موافق ہو یا تمہارے مخالف ہو، جو اللہ رسول نے کہا ہے سر تسلیم کو خم کر دیا جائے. آج بظاہر وہ حکم ہمارے خلاف ہوگا لیکن اللہ نے فرمایا تمہارے لیے بہترین انجام اس میں ہی ہے کہ چاہے تمہارے خلاف حکم آ رہا ہے تم اس کو مانو، اس میں ہی تمہارے لیے دنیا و آخرت میں بھلائی ہے، تمہارے موافق آ رہا ہے تم اس کو مانو. تو یہ دیکھیے یہ آیت نمبر 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65، یہ میں نے آپ کے سامنے تقریباً 7 سے 8 آیات کو ذکر کیا. اور 10 سے قرآن کو ختم کرتے وقت میں اپنے دوستوں کو اس بات کا بھی پابند کرتا ہوں، خود بھی اس بات کا پابند ہوتا ہوں کہ آپ تلاوت قرآن کرتے ہیں گھر جا کر یہ آیتیں 59 سے لے کر 65 تک اس کا ترجمہ شریف پڑھیے کنز المان شریف سے، اس کی طریقہ کار کو دیکھیے اور ہم اپنی نظام زندگی کو دیکھیں کہ ہم نے آج کن لوگوں کو سیاسی لیڈر بنایا ہوا ہے، کون ہے جو آج ہمارے معاملات کی غمازی کر رہے ہیں اور ہم جمعے کی نماز بھی پابندی سے پڑھ رہے ہیں، شریعت مطہرہ کا دعویٰ اور تمام معمولات کو بھی ہم پابندی سے نظام کر رہے ہیں، لیکن اصل چیز تھی اللہ کے حکم کو ماننا. اگر ماں کے حکم کو بندہ نہ مانے اور ماں کے لیے مٹھائی کے تحفے بھی لے کر آئے، باپ کے لیے کپڑے بھی لے کر آئے، تو باپ کہے ان کپڑوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے، جو قانون میں دے رہا ہوں، جو ضابطہ میں گھر کے لیے دے رہا ہوں، اس کو تم پہلے قبول کرو، تو وہی سب سے بڑا تحفہ ہے. تو بلا تشبیہ مسلمان ہونے کے لیے نمازوں کے ساتھ ساتھ، نوافل کے ساتھ ساتھ، صلاۃ تسبیح کے ساتھ ساتھ، آیت کریمہ کے ساتھ ساتھ، تمام معمولات کے ساتھ ساتھ، تمام محبت اور عشقیہ جذبات کو ابھارنے والے اس مقدس معمولات کے ساتھ ساتھ، سب سے پہلے اس بات کو ذہنی طور پر تیار کرنا ہے کہ کوئی حکم ہمارے خلاف جا رہا ہو یا ہمارے موافق آنے والا ہو، ہم اللہ کے پابند ہیں، جو رسول اللہ نے کہا ہے اس میں بغیر کسی تشریح اور تعویل کے ہم اس کے آگے گردن رکھنے والے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں فکری مسلمان بنائے، نظریات کا مسلمان بنائے. میرے دوستو، اگر آج دنیا ہمارے لیے کشادہ کر بھی جائے اور دنیا کے سارے ملکوں کے ویزے ہمیں لگ جائیں اور دنیا کے سارے ملکوں کے گویا کے کارڈ، پاسپورٹ، گرین کارڈ، یہ سب ہم کو مل جائے، لیکن مرنا تو پھر بھی ہے نا. قبر تو امریکن کی بھی ایک ہی ہوگی، وہی قبر ہوگی، یورپین کی بھی ایسی ہوگی، کینیڈین کی بھی ایسی ہوگی، پاکستانی کی بھی ایسی ہوگی، ہندوستانی کی بھی ایسی ہوگی، قبر تو ہر ایک کی اسی کیفیت والی ہوگی، لیکن بچے گا وہ مجھ میں اور آپ میں سے جو نظام کی بالادستی کو چاہتا ہوگا، جو قانون کا چاہتا ہوگا. بڑے بڑے بول ہم نے پڑھے کیونکہ قرآن کے تھے، ہم اس کے اہل نہیں کہ ہم بیان کریں، لیکن اب وہ بیان کرنے والے تو مزاروں میں ہیں، لیکن کچھ اپنے دل کو اپنی طبیعت کے اعتبار سے کچھ ذکر کریں، کیونکہ قرآن قیامت تک رہنے والی کتاب ہے. بڑی بات ہم نے کی ہے، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس بڑی بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس نظام اور فکری نظام پر، کیونکہ ایک ہی سکون ہے. ہزاروں کو سجدہ کرنے سے بندہ پریشان ہوتا ہے، ایک رب کو سجدہ کرنے سے بندہ پرسکون ہوتا ہے. تو ہزار نظاموں میں منہ مارنے کی بجائے ہمیں چاہیے، مجھے اور آپ کو، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت مطہرہ کے نظام کی پابندی کریں اور اس کی پاسداری کریں. اس بڑے بول پر میں نصیحت کا اہل نہیں، قرآن کی باتیں تھیں جو میں نے خود سنی اور آپ کو سنائی. اللہ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق دے اور آپ کو بھی اس پر عمل کی توفیق دے. اللہ اس وطن عزیز کی حفاظت فرمائے، اللہ رب العالمین جل والا تمام عالم اسلام کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں فکری طور پر تنہا میں فردن فردن ہم اس بات کو قبول کریں، نہیں وہ تو کام نہیں کر رہا، وہ تو اتنے بڑے عالم ہیں، وہ تو خود عمل نہیں کر رہا، وہ اتنے بڑے پیر بیٹھے ہیں، وہ خود کیا کر رہے ہیں، وہ دیکھو اتنے بڑے صدر بنے ہوئے ہیں، وہ دیکھو وزیر اعظم کیا کر رہا ہے. او بھائی، وہ جو کر رہا ہے خدا اس سے پوچھے گا. لیکن قو انفسکم و اہلکم نارا، اللہ فرماتا سب سے پہلے اپنے آپ کو، اکیلے کو جہنم سے بچاؤ، وہ اہلکم نارا، پھر اپنی اولاد کی طرف چلو. تو آج میں اور آپ یہ تو عہد کر سکتے ہیں کہ میں نے نیک ہونا ہے، میں نے درستگی کی طرف آنا ہے، امر بالمعروف و نہی المنکر کرنا ہے، شرعی بات پر غیر شرعی اگر کوئی حرکت کرے تو اس پر تنقید برائے تعمیر کرنی ہے، لیکن خود بھی اس سے دور رہنا ہے اور نیک و کام سے قریب ہونا ہے. اور حاکمیت کس کی ہے؟ اللہ اس کے رسول کی. شریعت مطہرہ کے قانون کے آگے مسلمان کی گردن جھکی ہوئی ہے اور آنکھیں جھکی ہوئی. اللہ رب العالمین میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.